الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الشيخ الجليل أي صاحب الترمذي في جامعه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک عظیم وصف گزشتہ کئی جمعوں سے ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، اور وہ تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی کو برائی جانتے ہوئے اسے منع کرنے کا حکم دینا، اور خود بھی نیکی پر عمل کرنا اور خود بھی برائی سے دور رہنا۔ یہ تبلیغ کا سب سے بڑا فریضہ ہے، اور یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں کی سب سے پہلی اور سب سے اہم ذمہ داری ہے، جس کو چھوڑنے کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے سخت عذابات کو ذکر فرمایا۔ نیکی کا حکم دینا اور نیکی پر خود عمل کرنا، برائی سے باز رہنے کا حکم دینا اور برائی سے خود بھی باز رہنا، یہ ہر مومن کا اپنے درجے کے اعتبار سے، اپنے منصب کے اعتبار سے، اپنے ماحول کے اعتبار سے اور اپنے ماتحت لوگوں کے معاملات اور بساط کے اعتبار سے اس کی اپنی اپنی جگہ پر ایک کامل فرضیت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں مقدمے میں پیش کی تھی اور اس کو واضح کیا تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی منکر کو دیکھو، کسی با ایسی چیز جو اللہ رب العالمین کی رضا کی مخالف ہے اور گناہ کا باعث ہے، ایسی چیزوں کو اگر تم دیکھو، من رآ منکم منکرن فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، سیدی عالم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی گناہ کے کام کو دیکھو تو سب سے پہلا تمہارا اخلاقی اور ایمانی فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، فَبِلِسَانِهِ، تو پھر اپنی زبان سے اس چیز کو منع کرو اور اس سے باز رہنے کا حکم عطا فرماؤ، اور فرمایا فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ، اور اگر تم اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، او کما قال علیہ السلام، تو فرمایا فبقلبہ، تو پھر تم اپنے دل میں اس کو برا جانو، اور ذالک اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ ایمان کا جو ہے وہ سب سے ضعیف ترین درجہ ہے۔ اس پر علماء نے بہت سے راسل بحث کی ہے اور اس کے کئی مقدمات اور اس کے کئی اصول جو ہے وہ علماء نے مرتب کیے ہیں، یعنی برائی کو برائی جان کر اس کو ہاتھ سے روکنا، برائی کو برائی جان کر اس کو زبان سے روکنا، برائی کو برائی جان کر اس کو دل سے ماننا، یہ ہر ایک کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، اس میں سے ہر سطح پر بیک عمل کرنا اور ایک لحاظ سے ہر ایک کے لیے یہ تینوں ضروری بھی ہے. اس اعتبار سے جب اجتماعیت اور ریاست کی بات کی جاتی ہے تو پھر وہ چیز جو فساد فی الارض بالخصوص اسلامی نظریات اور اسلامی عقائد و نظریات اور پھر اسلامی حکومت میں فساد کا باعث بنے تو ایسے گناہ کے کام کو ہاتھ سے پوری طاقت سے روکنا یہ ریاست کا کام ہے. اس میں رعایا ڈنڈے لے کر شریعت نافذ نہیں کریں گے اور نہ لوگوں کی گردنیں کاٹیں گے. یہ ریاست کا کام ہے اگر وہاں پر علماء اور ہر مکتبہ فکر کے علماء وہاں پر موجود ہیں جو اس کی ترجمانی کر رہے ہیں تو وہ ریاست کو اس اعتبار پر مجبور کریں گے, اور اگر نہیں تو پھر یہ نہیں کہ میٹھا بھی کھاؤ اور ادھر بھی رہو, پھر اس سے الگ ہوں گے, چاہے وہ کتاب ہو یا کوئی اور مولوی صاحب ہو. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کلمۃ الحق رائج نہیں ہوتا تو وہ اخلاق کی بنا پر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے, اور اگر حکومت ان کی اس بات پر توجہ نہیں دیتی تو وہ اس سے دور ہو کر اپنی تحریک کا اعلان کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نیم کے ترمین بٹر پاکستان بن گیا تو قائد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ, نہیں بنے گا تو پھر گاندھی کے ساتھ ہو جاؤ. اس قسم کی دوغلی پالیسی جو لوگوں نے کانگریسی ملاؤں نے چلائی تھی وہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جب ریاست کا کام ہے کہ جب ملک کے اندر اور وطن کے اندر کوئی فساد کی بات بپا ہو جائے اور بالخصوص اسلامی نظریات اور عقائد کے اعتبار سے, تو پھر اس کو ہاتھ اور طاقت سے روکنا یہ ریاست کا کام ہے. ممبر واس پر جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آستانوں میں مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ہاتھوں سے روکنا نہیں, زبان سے تلقین اور نصیحت کر کے اسے باز رہنے کی دعوت دینا ہے. اور عام رعایا جن کے پاس تصرف اس اعتبار سے نہیں, اتنی طاقت اور بساط نہیں, وہ اگر دل میں بھی اس کو برا مانیں گے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کی نجات ہو جائے گی. یہ تو عمومی سطح پر ہے, لیکن خصوصی سطح کے اوپر ہر بندے پر یہ تینوں احکام کسی نہ کسی حوالے سے نافذ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر گھر کے کنبے کے سربراہ کو دیکھ لیجیے, دکان کا جو مالک ہے اس کو دیکھ لیجیے, تجارت پر جو مالک ہے اس کو دیکھ, اس سطح پر بھی اگر آپ آ کر دیکھیں تو اگر آپ کسی کے نگہبان ہیں اور کوئی کچھ ذات کچھ رشتے کچھ تعلق کچھ حقوق اگر آپ کے ماتحت ہے تو یہ تینوں حکم آپ پر بھی نافذ ہو جاتے ہیں کہ ہاتھ سے بھی روکا جائے گا, زبان سے بھی روکا جائے گا اور دل میں بھی برا جانا جائے گا. وہ کیسے کہ گھر میں والد کی حیثیت ہے, اگر بچے بے عملی کرتے ہیں بدعملیاں کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے ہیں, چاہے بیوی ہو بیٹیاں ہو بیٹے ہو, جن کنبے کا وہ سربراہ ہے اس پر یہ نافذ ہے کہ اس چیز کو وہ ہاتھ سے روکے گا. یہ حدیث اب ایک گھر کے جو گھر بھی ایک ریاست کا تصور رکھتی ہے اور اس پر جو اسے چلانے والا ہے جو اس کا حاکم ہے جو گھر کا بڑا ہے وہ ایک حاکم کا درجہ رکھتا ہے, تو یہ حدیث اس کی سطح پر تینوں اعتبار سے آ جاتی ہے کہ بچوں کے اندر غیر شرعی حرکات اگر وہ دیکھو, نمازوں میں سستیاں اگر دیکھیں, جھوٹ بولنا اگر دیکھیں, خیانت اگر آپ دیکھیں, تو بچے اگر اس کے ماتحت ہیں اور مکمل تصرف کے اندر ہے تو پھر وہ ہاتھ سے اس کو روکے گا. اور پھر جیسا جیسا درجہ اس کا لوز ہوتا چلا جائے گا, کمزور ہوتا چلا جائے گا, تو پھر وہ اس کو زبان سے روکے گا, اور زبان سے نہیں روک سکتا تو پھر وہ دل میں برا جانے گا. یہ ہر مسلمان کے لیے اس اعتبار سے جو ممبر پر بیٹھا ہے اس پر بھی یہ فرض ہے, اور جو صفوں میں بیٹھے ہیں اس پر بھی فرض ہے, جو دکان میں سودا بیچ رہا ہے اس پر بھی فرض ہے. کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ہر مسلمان کے اوپر, چاہے وہ عالم ہو غیر عالم ہو, حاکم ہو رعایا ہو, حاکم ہو محکوم ہو, اپنے اعتبار سے اسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نیکی کا حکم دینا اور نیکی کو جان کر اسے اپنانا اور برائی کو برائی جان کر اس سے دور رہنا اور اس کے دور رہنے کا حکم دینا, یہ ایمان کا تقاضا ہے. اسی کو سورہ عصر کے اندر ذکر کیا گیا تھا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مومن وہ ہوتا ہے اور خسارے سے, والعصر ان الانسان فی خسر, وہ انسان خسارے میں گیا جس نے یہ چاروں چیزیں چھوڑ دیں, اور وہ انسان خسارے سے بچ گیا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ جس نے اپنے باطن کو ایمان کے ساتھ اور عمل صالح سے روشن کیا, اور پھر اپنے وجود سے, کیونکہ وہ دھرتی پر اللہ کا نمائندہ ہے, اللہ کا نائب و خلیفہ ہے, تو لہذا اسے خیر کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے وہ تواصب الحق و تواصب الصبر, وہ حق کی بات کرے گا اور خود حق پر ڈٹا رہے گا. اور حق کی جب بات کی جاتی ہے تو کئی قسم کی مشکلات سامنے آتی ہے, تو وہ خود بھی اس پر جمع رہے گا اور صبر کرے گا اور دوسروں کو بھی صبر کی دعوت دے گا. یہ ہر مومن کا فریضہ, میں پھر عرض کر دوں, اور میں برسبیل تنزل اس بات پر آ جاتا ہوں کہ اس کی داڑھی ہو یا نہ ہو, اس کا لباس کوئی بھی ہو, اگر وہ اپنے اندر خامی شریع اعتبار سے پاتا ہے تو اپنی سطح کو بلند کر کے شریعت کی مزاج کی طرف لائے, داڑھی رکھے, نمازوں کی پابندی رکھے, لیکن نیکی کا وہ حکم دے گا. یہاں پر ایک بنیادی بات یہ ضروری ہے کہ نیکی کا حکم دینے کے اندر کیا خود مکمل طور پر نیک ہونا ضروری ہے, تو اس بات کو علماء نے رد کیا ہے کہ نہیں, نیکی کا حکم دینے کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے، اس لیے کہ نیکی کا حکم دینا، معصوم جو ہمیشہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، نہ وہ خلوت میں گناہ کرتا ہے نہ ظاہر میں گناہ کرتا ہے، تو یہ تو انبیاء کا مرتبہ ہے. لیکن صحابہ کرام علی مرضوان جو معصوم نہیں ہیں، ان سے خطا سرزد ہو جانا تو یہ ممکن ہے. اس لیے ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ محفوظ ہیں، اولیاء کرام سے خطا سرزد ہو جانا یہ ممکن ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ محفوظ ہیں، لیکن معصوم کے اطلاق پر نہیں آتے. گناہ کا ہو جانا اس لیے کہ دیکھے پہلے گناہ سے توبہ کر کے ولایت کی منزل کی طرف چلتے ہیں. صحابہ کرام علی مرضوان میں اکثریت ایسی تھی جنہوں نے ایمان لانے سے پہلے جو معاملات تھے وہ شریعت مطہرہ کے خلاف تھے، لیکن جب ایمان کی شمع دل میں روشن ہو گئی تو پھر آگے اور پھر حکم دینا شروع کیا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینے کے لیے خود ہر شعبے کے اندر پارسا ہونا ضروری نہیں، ہونا چاہیے، فرض ہے، لیکن اگر نہیں تب بھی اسے امر بالمعروف کرنا فرض ہے. نیکی کا حکم وہ ضرور دے گا. میں اسی بات کو گزشتہ درس میں بھی یاد دلا رہا تھا کہ قرآن کریم میں دو چیزوں کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. تو ایک یہ ہے کہ جو بات کہو اس پر خود عمل کرو، یہ لازم ہے، لیکن اگر جو بات کہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے، چاہیے تو یہ کہ کہو بھی اور عمل بھی کرو، دونوں کام ایک ساتھ ہو. بلکہ یہ دوئی ہے ہی نہیں، یہ ایک ہی ہے، اس میں ایک دو کا کوئی چکر نہیں ہے. جو کہو اس پر عمل کرو، یہ ایک ہی بات ہے. کہنے کی تعبیر اور تفسیر یہی عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا جو کہو نمبر ایک تو عمل کرو نمبر دو، اس میں تساہوری، اس میں ڈھیل دینا ہے. علماء نے اس کو پسند ہی نہیں کیا، فرمایا اس میں دوئی ہے ہی نہیں، یہ ایک ہی ہے. کہو عمل کرو، کہو عمل کرو، کہو عمل کرو، کہو عمل کرو، اس لیے کہ تم خیر کے دائی ہو اور اللہ رب العالمین نے خیر کا ذمہ اپنے کرم پر لیا ہے، اور تمہاری ذریعے اللہ رب العالمین جو کلمہ گو ان کے ذریعے خیر کو فروغ دے گا. تو لہذا جو کہنا ہے اس پر عمل کرنا ہے. لیکن اگر سمجھانے کے اعتبار سے اس کو دو درجے میں رکھ دیا جائے، میں نے ایک سطح پہلے واضح کر دی کہ اس میں دو ہی نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے، یہ ایک ہی حکم ہے. نیکی کا حکم دینا عمل کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا پھر عمل کرنا نہیں، نیکی کا حکم دینا عمل کرنا ہے، یہ ایک ہی چیز ہے. لیکن سمجھانے کے حوالے سے اس کو تھوڑا کھول کر میں دوسرے درجے پر لا کر رکھتا ہوں کہ نیکی کا حکم دینا ہے، جو کہنا ہے اس پر عمل کرنا ہے. اب کہا اور عمل نہیں کیا تو ایک بات کو لیا ایک کو چھوڑ دیا. یعنی کہا نیکی کا حکم تو دے رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا. چاہیے یہ کہ نیکی کا حکم دے اور عمل کرے. لیکن نیکی کا حکم دیتا قرآن کہتا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کر سکتے. یعنی نیکی کی بات کرتے ہو عمل نہیں کرتے ہو، تو نیکی کا حکم تو دیا عمل نہیں کیا، تو ایک سطح سے گر گیا کہ عمل نہیں کر رہا. اب اگر وہ نیکی کی بات بھی نہیں کرے گا تو دونوں سطح سے گر جائے گا. تو لہذا چاہیے دونوں. اسی لیے فرمایا گیا کہ نیکی کا حکم دینا اپنی ہر سطح کے اعتبار سے ضروری ہے، اس لیے کہ جو وہ کہے گا اس کی ترغیب کی طرف وہ آئے گا. وہ کلمے اگر اس کے کانوں میں بن رہے ہیں اور اسے یہ پتا، یہ ہوش اور اس کے ہوش بالکل ٹھکانے پر ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، تو اگر اس ہوش و وقار و تفقہ کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ اور اصلاح کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر جملہ کہے گا اور اس کے کان اس بات کو سنیں گے، تو یہ تو متفقہ اور مسلمہ مسئلہ ہے کہ جس بات کو کان سن لیتے بندہ اس عمل کی طرف آتا ہے، اور جس سے اپنے کانوں کو بند کرتا ہے اور بولی بولتا رہتا ہے وہ عمل کی طرف نہیں آتا. لیکن جب کان سننے لگ جائیں بولی کو تو پھر بندہ عمل کی طرف آتا ہے. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ نیکی کا حکم دینا اور اسے برائی سے باز رہنے کا حکم دینا، یہ ہر مسلمان پر اپنی سطح کے اعتبار سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے دوستوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم کاروبار کے اعتبار سے رشتے برادریاں ختم کر دیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں، جو سراسر نفس اور ذات کے حوالے سے ہوتی ہے. کبھی ہم نے اس بات پر کسی دوست سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ چوری کا مال بیچ رہا تھا، کبھی اس بات پر ہم نے ناراضگی کا اعتبار کیا کہ وہ سٹے کا کام کر رہا تھا، وہ سود کا کام کر رہا تھا، وہ جوئے کا. جو فساد، ایمان کا بھی فساد، عمل کا بھی فساد اور معاشرے کا بھی فساد ہے. کبھی ہم نے اپنی سوچ کو اس اعتبار سے لا کر کھڑا کیا، کبھی ہم نے اس اعتبار سے اپنے دوست سے کبھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ نماز کا وقت ہوا ہم نماز کے لیے گئے وہ نہیں گیا، کبھی ہم نے اپنے دوست سے اس بات سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ سب نے روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا، کبھی ہم نے اپنے دوست سے اس بات سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بد نظری کرتا ہے، بری باتیں سنتا ہے، بری باتیں کہتا ہے، نہیں کیا. تو لہذا چاہیے یہ تھا کہ یہ چیزیں ہیں جو اصلاح کے لیے دور ہونے کی ہے. اگر اس سے ہماری گہری دوستی ہے اور اس سے کہا جائے کہ میں تجھ سے دور اس لیے ہوا کہ تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے لیے ایسے ذرائع نصیحت کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی ضرور مہیا کیے جائیں گے. پہلے نصیحت کر کے اس کو سمجھایا جائے گا، اور حد تر امکان سمجھایا جائے گا کہ یہ نیکی کا کام ہے، دے کے ایسا نہ کر، اعلانیہ خدا کی نافرمانی نہ کر، اللہ رب العالمین نے تجھے نعمت عطا فرمائی ہے، مرنا حق ہے، تو ناپائیدار ہے، تجھے موت آئے گی، تجھے اٹھا کر رب کریم کے حضور پیش کیا جائے گا، رب کریم تیرے وجود سے ایک ایک عضو سے تیرے بارے میں سوال کرے گا، تو بچ نہیں سکتا، ایک حد تک انتہا تک لے جا کر اسے ڈرایا جائے گا، نیکی کی بشارت دی جائے گی، لیکن جب دیکھ لیا گیا کہ یہ سمجھنے والی چیز نہیں ہے تو پھر قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی جان کو بچاؤ، واہلیکم نارا، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی طرف جاؤ، یعنی پہلے تو سب کو بچانے کی کوشش کرو، لیکن جب اس دھارے پر تم پہنچ گئے کہ یہ لوٹنے والا نہیں، نصیحت قبول نہیں کرتا، اور ایک حد تک پہنچنے کے بعد، اس کو میں آگے درجے پر پیش کروں گا کہ وہ حد کیا ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں صرف نصیحت کا ایک فلسفہ پیش کر رہا ہوں کہ وہ نہ آ سکے تو پھر اس وقت قرآن حکم دیتا ہے کہ پھر اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنی صلاح کی طرف آ جاؤ، پھر اپنے جو گرد و نواح کے اندر لوگ ہیں جن پر تمہاری نصیحت اثر کرتی ہے ان کو پختہ اور مضبوط کرنے کی کوشش کرو، تاکہ افراد سے اجتماع بنے، افراد سے معاشرہ بنے، اور قطرے سے دریا بنے، اور ایک مکمل ذہنی اور قلبی اور فکری اور عملی جو اسلامی سوسائٹی ہے وہ معرض وجود میں آ جائے، کہ عملی اعتبار سے جس کا مظاہرہ ہم رمضان کے اندر دیکھتے ہیں، کثرت کے ساتھ نمازی ہوتے، کثرت کے ساتھ روزے دار ہوتے، پھر اس کے بعد وہ جذبہ ایک دم ٹوٹ جاتا ہے، میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا کہ آفس کے اندر 20 افراد اگر موجود ہیں تو 18 نماز پڑھنے کے لیے رمضان میں جاتے ہیں، 2 رک جاتے ہیں تو جو دو رک جاتے ہیں ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور وہ 18 آدمی اس کے لیے معاون بن جاتے ہیں اور وہ 2 اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور 20 کے 20 نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 2 جا رہے ہوتے ہیں 18 بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ 2 کے بھی پاؤں ڈگمگاتے ہیں اور وہ بھی خیر کی طرف نہیں جائے، تو یہ 18 اس کے لیے گناہ کا باعث بنتے ہیں، تو لہذا پہلے ہی وہ اسلامی نظریہ اور جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو بزرگوں نے اس تناظر کے اندر لکھی ہے، اس سے اپنی عادت بنا لی جائے تو اگر کوئی نیکی کے اعتبار سے ہم سے حکم دے تو ہماری طبیعت یہ نہ بنے کہ یہ بڑا نیکوکار ہو کر بات کر رہا ہے، پہلے ہمیں اگر شریعت کا مزاج آ جائے گا تو پھر ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں پر ناراض ہونا ہے اور کہاں پر راضی ہونا، تو اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ایک بات یہاں پر میں مزید عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب اس بات کو دیکھنا ہے کہ کن برائیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، اور جب برائیاں ہمارے سامنے جو اصل برائیاں ہیں جس سے برائی دیگر برائیوں کی شاخیں نکلتی ہیں، جو تمام برائیوں کا خشت اول ہے، اصل اینٹ ہے، اس کے بعد ساری برائیاں اس کے کوک سے اور اس کے بطن سے جنم لیتی ہیں، اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اعتبار سے افاقہ ہو سکتا ہے، چند احادیث انشاءاللہ اپنے وقت کے اعتبار سے ضرور اس میں ذکر کی جائے گی۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے ان برائیوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 اور 152 152 اس کے اندر اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ وہ برائیاں ذکر کی ہیں، اور وہ برائیاں جو معاشرے کے لیے، عقیدے کے لیے، ایمان کے لیے اور انسانیت کے لیے زہر قاتل ہے، سم مہلک ہے، خطرناک زہر ہے، اور یہ وہ آیت کریمہ جو میں آگے پیش کروں گا اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکری جو باتیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے یہ تمام آیات محکمات ہیں، اور محکمات ان آیات کو کہتے ہیں کہ جس پر غور و تحمل اور فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ احکام کے اعتبار سے ہوتی، بس بندہ پڑھے تو اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، اور محکمات ہیں وہ ہمیشہ سے نافذ ہیں، متشابہات نہیں ہیں کہ اس کو انتہائی پردے میں خطا میں غور و تجسس کے اندر رکھ دیا گیا، ایسا نہیں ہے، احکام کی بات جیسا واقیم الصلاۃ نماز پڑھو محکمات میں سے کہ اس کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی عبارت بالکل پڑھنے کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے، اس کی عملی شکل سکال علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ سے ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیات محکمات میں سے ہیں، اور جو یہ آیات آیت نمبر 151 اور آیت نمبر 152 جو ذکر کی گئی ہے سورۃ الانعام کے اندر، جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی چھٹی بھی سورت ہے، فرمایا چھٹی سورت کے اندر جو یہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے یہ آیات محکمات میں سے ہیں، اور ان میں آسمانی ہدایت کے جو اصول مذکور ہیں وہ تمام شریعتوں کے اندر مشترک رہے ہیں، کبھی منسوخ نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی وہی تھے، حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی ہوئی تھے، حضرت ابراہیم کی شریعت میں بھی ہوئی تھے، ہر نبی کی شریعت میں یہ اصول ضرور آئے ہیں کہ یہ بنیادی گناہ ہیں، ہر نبی کے سینے پر کتاب اتری، صحائف اترے، جو بھی اترا، القاء کے طور پر وہی اتری، جو بھی اترا، انہیں یہ برائیاں خاص بتائی گئی کہ اس سے امت کو روکو، یہ اگر روک لی گئی تو معاشرہ بھی سدھر جائے گا، ان کا عقیدہ بھی سدھر جائے گا، معاشرے سے بربریت بدمنیاں بھی ختم ہو جائے گی اور ذہن اور قلب ہم آہنگی بھی ان کے سامنے آ جائے گی. اور قرآن کریم کی روایت کیا ہے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کی حقانیت کو پیش کرتے ہوئے شاہ فرما, قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا, فرمایا آؤ, آپ کہہ دیجیے حبیب کہ آؤ میں تلاوت کرتا ہوں تمہارے سامنے ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں جو تمہارے رب نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تم پر حرام قرار دی ہیں. فرمایا سب سے پہلی چیز کیا ہے, شرک نہیں کرنا. پہلی چیز جو برائی ذکر کی گئی ہے شرک نہیں کرنا. پتا چلا کہ شرک ہر دور کے اندر منسوخ رہا ہے, ہر دور کے اندر اس کی اہمیت یہی رہی ہے, یہی اس کے ریاض رائج ہونے کا طریقہ رہا ہے. شرک کبھی منسوخ نہیں ہوا, ہر اعتبار سے وہ رائج رہا ہے, اس کی جو نوعیت ہے کبھی منع نہیں ہوئی ہے. شرک جو حضرت موسیٰ کے دور میں شرک تھا وہ حضور کے دور میں بھی شرک ہے, جو آج شرک ہے وہ قیامت کے دن بھی شرک ہے. یہ کیا کہ آج حضور سے مدد مانگنا شرک ہے قیامت کے دن جائز ہو جائے گا؟ نہیں. امام احمد رضا اس لیے گربان پکڑ کے جوڑتے ہیں, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ جو تُنہیں بندر بانڈ بنا رکھا نا کہ یہاں جائز ہے تو وہاں شرک ہے, فرمایا شرک ایسی نحوست اور برائی ہے جو نہ زمانے کے تبدیل ہونے سے جائز ہو سکتی ہے نہ قرن کے بدلنے سے جائز ہو سکتی ہے, یہ حرام ہے اور ہر حال میں حرام رہے گا. سمجھ رہے؟ قریب ہو تو جائز ہے, دور ہو شرک ہے, زندوں کے لیے جائز ہے مردوں کے لیے شرک ہے, یہاں جائز ہے وہاں شرک ہے, حضرت موسیٰ کی شریعت میں جائز تھا ہماری امت میں شرک ہے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ خواہ مخواہ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنے لیے ایک چور دروازہ بنایا, ایسی کوئی صورت نہیں ہے. جو آج جائز ہے وہ قیامت میں بھی جائز ہے, جو آج شرک ہے وہ قیامت میں بھی شرک ہے. قیامت میں حضور کا مشکل کشائی کرنا ثابت تو آج بھی ثابت, آج شیطان سے مدد نصرت طلب کرنا شرک, قیامت کے دن بھی شرک. تو پہلی چیز جو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دی ہے, جو یہ چھ کے قریب احکامات, یہاں پر آٹھ کے قریب احکامات جو قرآن مجید نے اس کو تفصیل کے ساتھ, بعض علماء نے اس کو نو کی تفصیل کے ساتھ بھی نقل کیا ہے, ذکر کی, ان میں سے پہلی چیز شرک ہے. اور فرمایا دوسری چیز کیا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, جو بنیادی چیز جو تمام مذاہب کے اندر تمام شریعتوں میں رہی ہے. فرمایا شرک نہیں کرنا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب اگر آپ اس میں غور کریں تو یہ بنیادی نصیحتیں ہیں, اس کا خلاف کرنا, اگر جو گناہ ہے اس کا خلاف کرنا نیکی, اور جو نیکی ہے اس کا خلاف کرنا گناہ, یہ بنیادی چیزیں ہیں. اس پر اگر توجہ دی جائے تو معاشرہ سلجھ جاتا ہے اور سکھ میں آ جاتا ہے, اور اس میں توجہ نہ دی جائے تو انسان خود بھی, گھر بھی, بار بھی, اڑوس بھی, پڑوس بھی, سارا معاشرہ فساد کا باعث بنتا ہے. پہلی چیز شرک, کیونکہ جو اللہ رب العالمین کے حق کو ادا نہ کر سکا وہ آپ کے حق کو کیا ادا کرے. دوسری چیز وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ احسان, جو اپنے باپ کے ساتھ احسان نہیں کیا وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا, جو اپنی ماں کے ساتھ احسان نہ کر سکا وہ آپ کے ساتھ کیا احسان کرے گا. فرمایا وبالوالدین احسانا, یہ احسان اور مروت اور انسان کے اندر جذبات اور محبت کے تقاضے, اس کو خارج میں ابھارنے کے لیے محبت کی بات. اگر آپ والدین کا ادب نہیں کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کا ادب نہیں کرے گی, ان کی اولاد ان کا ادب نہیں کرے گی. لیکن اگر آپ اپنے والد کا ادب نہیں کریں گے تو کوئی گندی حرکت کریں گے وہ ادب کے خلاف ہوگا. تو باپ کے لیے اور ماں کے لیے بندہ جب غلط باتیں کرے گا تو اگلے کے لیے تو پتہ نہیں کیا کرے گا وہ. تو لہذا باپ کے ادب اور ماں کے ادب میں ڈال کر اسے معاشرے کی برائی سے بچایا جا رہا ہے, کہ اگر باپ کے لیے اچھے جملے بولے گا تو اگلے سفید داڑھی والے کے لیے بھی اچھے جملے بولے گا, اچھے اپنے سے عمر رسیدہ شخص کے لیے, معمر شخص کے لیے بھی اچھے جملے بولے گا, بڑی عمر کی خاتون کے لیے بھی اچھے جملے بولے گا. تو لہذا ماں باپ کی فرمان برداری کے ساتھ پورے معاشرے کی اصلاح کا سبق دیا جا رہا ہے. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, فرمایا اور مال کی کمزوری سے, کہ میں بچہ پیدا ہو رہا ہے, پیدا ہو گیا, اب میں اسے کھانا کیسے کھلاؤں گا, اب میں اس کے لیے کیا کروں گا. تو یہ تقدیر کا انکار ہے, یہ اللہ رب العالمین پر بھروسے کا انکار ہے, یہ اللہ رب العالمین سے تعلق کا جو رشتہ اس میں کمزوری ہے. فرمایا تم پر حرام کر دیا گیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اسے اللہ رب العالمین اس کے اعتبار سے رزق ضرور عطا فرمائے گا. اس کے آگے تشریح آئے گی. اللہ رب العالمین شاہ فرماتا نحن نرزقکم ویاکم, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور اسے بھی رزق دیتے ہیں, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور اسے بھی اس کے اعتبار سے رزق دیں گے. فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, اور ہر قسم کی برائیاں اور ہر قسم کے گناہ جو ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو, ظاہر میں غیبت ہے گالی ہے اور باطن کے اندر غیبت ہے گالی ہے حسد ہے, یہ تمام برائیاں ہیں, اور ظاہر کے اندر جو گناہ ہے وہ زنا ہے بدکاریاں ہیں, رسول کریم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر گناہ کو مؤخر کرتا ہے اور اس سے اس کی قدرت درگزر فرماتی ہے، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس میں زمین میں اسی وقت اسے لٹھڑا جاتا ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ محفوظ فرمائے، اور اسے عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ حضور اتنا بڑا گناہ کون سا ہے کہ اللہ رب العالمین سارے گناہ سے اس کی قدرت صرف نظر فرماتی ہے اور قیامت تک کے لیے مؤخر فرماتی ہے، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس میں دنیا کے اندر اسے عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے۔ فرما پہلے زنا، دوسری شراب نوشی، اور اللہ محفوظ فرمائے مسلمانوں کو۔ لیکن عبرت کے لیے میں کہتا ہوں، ہم اپنے گرد و نواح کے اندر ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کا ایک عروج تھا، ایک مقام تھا، لیکن جو اس گندگی کے اندر پڑے تو وہ دھڑام سے زمین پر آ کر گر گئے، نہ عزت رہی، نہ مال رہی، نہ شہرت رہی، نہ کچھ رہا۔ تو یہ دو برائیاں ایسی ہیں جو معاشرے کے لیے فساد کا باعث ہے۔ اور سنن ابی داؤد کے اندر حضور نے فرمایا اللہ رب العالمین ہر گناہ کو مؤخر کرتا ہے، لیکن اس گناہ پر اللہ رب العالمین اسی وقت اس کا محاسبہ کرتا ہے، اس کی قدرت محاسبہ کرتی ہے اور اس کو پکڑا جاتا ہے۔ یہاں پر دو چیزیں تک میں گویا کہ گفتگو ختم کرتا ہوں، وہ اس اعتبار سے ہے کہ پہلی چیز شرک کو منع کیا گیا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا، اور اولاد کو، اولاد کے لیے یہ سمجھنا کہ جناب انہیں رزق کہاں سے مہیا ہوگا، کبھی یہ رزق کے خیال سے انہیں قتل کر دینا، اللہ رب العالمین نے اس حرام قرار دیا۔ آج اپنی اولاد اس کو حرام قرار دیا رزق کے لیے، جہاں رزق کا تصور ہے وہاں سخت دلی کو ختم کیا جا رہا ہے کہ اگر آج تو اپنے نسخے کو قتل کرنے میں دریغ نہیں کرتا تو کل کسی کے گردن اتارنے میں تیرے لیے کیا اثر رہے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف لے گئے تو چند لوگ آپ کے ساتھ تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کو دیکھ کر مسکرایا اور اس سے فرمایا تم نے نہیں مسکرایا، فرمایا میرا دل نہیں کرتا، فرمایا تم بڑے سخت دل ہو پھر۔ حضور فرمایا تم بڑے سخت دل ہو کہ بچوں کو دیکھ کر تمہیں پیار نہیں آتا۔ پھر حضور نے اشارہ فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو تاکہ تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہو۔ تو اس یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے اصل میں انسان کے اندر جو محبت و شفقت اور قوت ملکی کا جو مادہ ہے اس کو حضور نے اجاگر کرنے کی کوشش کی تاکہ شفقت اپنے لیے بھی ہو، اپنے بچوں کے لیے بھی ہو، اور اسے اتنے بھڑکایا جائے، اتنا عروج دیا جائے کہ معاشرے کے اندر بھی وہ شفقت اور محبت کی نظریں نظر آئے، جس کی واضح مثال اولیاء کاملین کی مثال ہوا کرتی ہے کہ جن کا سبق جو ہے وہ سراسر شفقت اور محبت کا ہوتا ہے۔ میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، ایک حدیث پاک میں نے گزشتہ درس قرآن جمعے کے دن ختم کرتے وقت بھی پڑھی تھی، آج بھی میں پڑھ دیتا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، دونوں حدیثوں کو میں ملا کر پڑھ دیتا ہوں۔ پہلے تو میں نے صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک پڑھی تھی، بہت بنیادی حدیث تھی اصلاح کے حوالے سے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے یہ، رقم الحدیث 172 ہے۔ سید عالم فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے راوی ہیں، ثلاثن لا یکلمہ اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم قال ابو معاویہ ولا ینظر الیہم۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، تین آدمی ایسے ہوں گے، تین درجے ایسے ہوں گے جن پر اللہ رب العالمین اپنی نظر کرم نہیں فرمائے گا، اور نہ ان سے اللہ بات کرے گا، نہ انہیں پاک صاف کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے سخت دردناک عذاب رکھے گا۔ فرمایا وہ کون ہیں؟ فرمایا پہلے شیخ الزانی، بوڑھا زانی۔ میں نے اس کی وضاحت پہلے کر دی تھی کہ یہ عمر شفقت کی ہے، محبت کی ہے، اعتبار کی ہے، اعتماد کی ہے۔ فرمایا یہ فساد کا باعث ہے، شیخ الزانی بوڑھا ہو اور زنا کرتا ہو۔ فرمایا ایسے شخص پر نہ اللہ رب العالمین اسے پاک کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ فرمایا ملک ان کذاب، وطن عزیز کا صدر اور جھوٹا ہو، ملک ان کذاب، جھوٹا سربراہ، کیونکہ یہ اعتماد کا منصب ہے، یہ بھروسے کا منصب ہے، یہ امانت کا منصب ہے، وہیں سے اگر جھوٹ بولی جائے تو سارے معاشرے کے اندر فساد، بدمنی، بے اعتمادی، اور ایک دوسرے کے لیے وہم کی فضا، بے اعتمادی، جو سب سے بڑے گناہ اور احساس محرومی ہے، تو جو آج ہمارے ملک کے اندر نافذ ہے بے اعتمادی، اس لیے کہ جو حساس منصبوں پر بیٹھے وہ جھوٹ بولتے ہیں، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جب امریکہ ان کے سر پر جو ہے کہ چڑھ آتا ہے اور خود اپنی الیک شریک اور اپنے ڈالر بند ہونے لگتے ہیں، پھر عوام کو کہتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے، ہم نے کہا جب گل کھلایا تو خود جا کے لڑو نا پھر امریکہ کے ساتھ، سارے معاملے کو امریکہ کے ساتھ کر دیا، اور اب ہم سے کہتے ہیں، عوام سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب اب امریکہ آ رہا ہے تو ہم کیا کریں، لیکن عوام اب بھی شیر دل ہے، وہ کہتے ہیں میدان میں بلاؤ جیسے عراقیوں نے بلایا تھا۔ اور اگر حال کیا ہوگا، فرمایا وہ نشیب و فراز تو قدرت کے اعتبار سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ کافر سے اس اعتبار سے ڈر کے مذاکرے کیے جائیں کہ اپنے گھر کی عزتیں بھی اس کے حوالے کر دی جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے دین کے اعتبار سے نہیں سکھایا۔ ہاں جھکنا شریعت مطہرہ کے اندر ہے، دشمن کے معاملات اس کی قوت اور اعتبار کا پر تھوڑی دیر کے نظر رکھ کر اپنی کمزوری کو دیکھ کر کوئی حکمت کی بات کرنا ہے، لیکن اپنی عزتیں اٹھا کر اس کے حوالے کر دینا یہ کہیں نہیں ذکر کیا گیا۔ یہ بےغیرتی اور بے حسی کبھی اسلام نہیں سکھاتا، جو ہمارے جابر اور ظالم اور جھوٹے حکمران اس وقت کر رہے ہیں ان کو ملنے کے لیے ناچنے گانے گانے والے لوگوں کے لیے تو صدر صاحب کے پاس ٹائم ہے، لیکن علماء سے بات کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ ٹی وی پر دیکھو جناب، ناچ گانے والے، فوج کام کرنے والے، دنیا کے بدترین لوگوں کے ساتھ والے ایک سلے پر گپے شپے لگانے کے لیے گھنٹوں ہوا کرتے ہیں، اور ہمارے چینل پورا دن اس کا تازہ ترین چلاتے رہتے ہیں، آج صدر صاحب نے فلانوں سے ملاقات کی ہے، لیکن اہل دل اور سنجیدہ لوگوں سے ملنے کے لیے اور اسے ون ٹو ون ملاقات کے اعتبار سے اور جو بات ہو پوری دنیا کے سامنے اس کو واضح کیا جائے، اس میں ان کے لیے جرت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا تین طبقے ایسے ہیں جو اعتماد اور امانت کی جگہ ہے، جب یہ امانت اور صداقت کی جگہ پر خیانت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین سے کلام کرے گا۔ ایک بوڑھا زانی اور ایک جھوٹا سربراہ۔ اور تیسری چیز حضور نے ذکر فرمائی ہے، وائل المتکبرین، اور فقیر ہو، کنگلا ہو اور متکبر ہو، یعنی کنگلا قسم کا آدمی ہو اور تکبر کرنے والا ہو، خود کنگلا ہو، دوسرے کو گھٹیا سمجھ رہا ہو، تکبر تو اس کو کہتے ہیں، فرمائیے فساد ہے معاشرے کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے پرہیز کرو۔ اور آخری حدیث پاک جو اس موضوع کے اعتبار سے ہے، کیونکہ آنے والے درس میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کروں گا، ایک جمعہ مزید میرے پاس ہے، حضرت سید خدری کہتے ہیں، یہ نصیحت کے اعتبار سے، آپ درجنوں اقوال زرعی پڑھتے ہیں، میرے آقا کے اقوال مبارک سماعت فرمائیے۔ حضرت سید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قام خطیباً، آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دیا، یہ میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے، اس نصیحت سے نہ میں بری ہوں نہ آپ بری ہیں۔ فرما قام خطیباً فقان فیما، اور ہمیں ارشاد فرمایا حضور نے کہ ان الدنیا خدرۃ وحلوۃ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش آپ کی نظروں میں اور میری نظروں میں منظر ہو کہ ابھی ہمارے سامنے حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ یقین کی فضا ہمارے سامنے آ جائے۔ سید عالم نے ارشاد فرمایا ابو سعید خدری سے کہ دنیا بہت ہریالی اور میٹھی ہے، خدرۃ وحلوۃ، یہ بہت ہریالی والی ہے، بہت زینت والی ہے اور بڑی میٹھی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفِكُمْ فِيهَا، اور اللہ تمہیں ضرور اس دنیا کے اندر خلافت دے گا، اللہ رب العالمین ضرور تمہیں اس سرزمین پر خلیفہ بنائے گا۔ اور پھر فرمایا فناظرون، اور پھر وہ دیکھے گا، پھر وہ دیکھے گا کیف تعملون، کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تم عزت کی کرسی پر بیٹھ کر، اس کی نیابت کی کرسی پر بیٹھ کر اور امانت کی کرسی پر بیٹھ کر تم کرتے کیا ہو خدا کے بندوں کے ساتھ۔ فرما اللہ اگر ٹھیک چلنا چاہتے ہو، اب صحابہ نے یہی عرض کیا ہوگا کہ حضور اگر ایسا ہو گیا تو اللہ جب ہمیں دیکھے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے ہم بچ جائیں اور ہم ایسے ہو جائیں جس کو دیکھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو حضور نے دو چیزیں بیان فرمائی، غور سے سنیے، گھر کے باپ کے لیے، گھر کے سربراہ کے لیے اور وقت کے حاکم کے لیے، سب کے لیے، ممبر پر بیٹھے ہوئے عالم کے لیے، آستانوں پہ بیٹھے ہوئے مرشد کے لیے، تمام کے لیے حضور نے نصیحت بیان فرمائی۔ فرمایا دو چیزوں سے بچنا تو تم خدا کی نظر میں معتبر ہو جاؤ گے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا پہلی چیز فتق الدنیا، اللہ کو یاد رکھنا، موت کو یاد رکھنا، اور دنیا سے دور رہنا کہ اس میں ہمیشگی کا خیال نہ رکھنا۔ اور فرمایا اور وہ کیسے پیدا ہوگا، وتق النساء، عورتوں کے خیالات اور ان کے قرب سے دور رہنا، عورتوں کے خیالات اور ان کے قرب سے دور رہنا۔ ہاں جو تمہاری نکاح میں آ چکی ہیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے ان سے تمتع کرنا تمہارے لیے اجر کا باعث ہے، لیکن غیر محرم کی طرف اور عورتوں کی خواہشات رکھنا یہ تمہارے اندر بگاڑ کا باعث کر دے گا اور تمہاری صفوں کو تتر بتر کر دے گا۔ تو لہذا آج آپ دیکھ لیجیے بنیادی نصیحتیں حضور نے فرمائی کہ دنیا سے دوری، یعنی دل آخرت کی طرف ہو، دل آخرت کی، کشتی، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کشتی سمندر کے اوپر چلے تو ساحل تک پہنچتی ہے، اندر چاہے تو غرق ہو جاتی ہے۔ فرمایا دنیا کے اوپر چلو، اندر نہ اترو، دنیا سے اوپر چلو، دنیا کو ہاتھ میں رکھو دل میں نہ رکھو، دنیا کو زبان پر رکھو دل میں نہ رکھو، اس میں دل میں رہنے والی جو تصورات ہیں وہ آخرت کے ہیں اور اللہ کی محبت کے ہیں۔ اور فرما عورتوں کے خیالات اور عورتوں سے ناجائز تعلقات سے اپنے آپ کو دور رکھو، اللہ رب العالمین تم پر کرم فرمائے گا، تمہیں پاک بھی کرے گا اور نظر رحمت بھی فرمائے گا۔ اللہ مجھے بھی ایسا بنائے اور آپ کو بھی ایسا بنائے، اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور یہ خطرناک نتیجہ اس وقت ہمارے سامنے جو طاغوتی قوتوں کا اور الہاد اور بے دینی کے یلغار کا ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارے ہاتھوں سے کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ بنیادی باتیں جس کو ہم چھوٹا سمجھ کر چھوڑ رہے تھے اس نے ہماری زندگیوں میں اتنے بڑے بڑے شغاف ڈال دیے ہیں کہ اب ہم ٹھہر نہیں پا رہے، جو ہمارے پاس سب بہہ کر جا رہا ہے۔ اب بھی جو ہے احساس ضیاع کرتے ہوئے، اب بھی جو بچ گیا ہے حضور کی نصیحتوں سے اس شغاف کو بند کرنے کی میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، انشاءاللہ اب بھی ہمارے لیے موقع ہے، دنیا گلے گلزار ہوگی، آخرت گلے گلزار ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں نیکی کا حکم دینے کی اور نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائی کو برائی جان کر کسی مسلمان کو اسے روکنے کی اور خود بھی اللہ کی رضا کے لیے اسے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔